फिर आगे फरमाया वमिनल्लसीन कालू इन्ना नसारा, इसी तरह हमने उन लोगों से भी पुख्ता अहद लिया था जिन्होंने कहा कि हम नसारा हैं, मगर इनको जो भी सबक याद कराया गया था इसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने फरामोश कर दिया। आखिरकार हमने इनके दरमियान क़यामत तक के लिए दुश्मनी और आपस के बुग़्ज़ और एनात का बीज बो दिया, और ज़रूर एक वक्त आएगा जब अल्लाह इनको बताएगा कि ये दुनिया में क्या किया करते थे। अहले किताब, हमारा रसूल तुम्हारे पास आ गया जो किताब इलाही की बहुत सी बातों को तुम्हारे सामने खोल कर रख रहा है जिन पर तुम पर्दा डाला करते थे। ये देखिए यहूद की ख़ियानतों को खोलने का तस्करा, बहुत सारी इन्होंने तब्दीलियाँ कर दी थी, लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। यहाँ छोटी सी बात समझ लीजिए कि जो मज़हबी रहनुमा या दीनी रहनुमा या आलिम कह ले लोगों को खुश करने पे आएगा ना, वो दीन में बहुत तब्दीलियाँ करेगा। अल्लाह के दीन का काम या अल्लाह का पैगाम वही बंदा सही तरह से पहुँचा सकता है जो लोगों की पसंद या नापसंद से बेनियाज हो, लोग राज़ी हैं या नाराज़ हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखना यह कि मेरा रब मुझसे राज़ी है कि नहीं। वरना होता क्या कि जब आप लोगों को खुश करते हैं, और लोगों को खुश करने के पीछे एक और बहुत बड़ी वजह आती है, और वो ये कि मेरे साथ बहुत बड़ा गिरोह, बड़े जत्थे हों, बड़ी जमात हो, लोग मेरे सामने हों, बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े नाम बने हों, इस चीज़ से अपने आप को पाक कर लें। कभी भी कहीं अल्लाह ताला आपको दीन के नाम पर काम करने वाला बना दे, लोगों से बेनियाज हो, एक बंदा आपकी बात सुने या 100 सुने या 1000 सुने, आपकी बात के कहने में कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं थोड़े लोग हों तो 15 मिनट में दर्स इमाम साहब ख़त्म कर देते हैं, ज़रा लोग ज़्यादा हो जाएं तो दर्स लंबा होता है, और बाज़ तो ये कहते हैं कि अगर हमसे लंबा दर्स कराना है तो बड़ा मजमा जमा करो। ये बड़े मजमे जमा हो जाएं अल्लाह की रहमत है, लेकिन अंदर बैठने वालों से बाहर बैठने वालों का ख्याल है। मुझे कल भी कोई पूछ रहा था, यानी अक्सर ही लोग पूछते हैं कितने लोग आते हैं ना, क्लास आपकी हो रही है, दौरे कुरान हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, हमने सुना है बहुत लोग आ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि मेरी नज़र हमेशा अंदर आने वालों की बजाय उन पे होती है जो बाहर हैं, जो भी नहीं आए, और ये मुझे पता है कि जो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ना आने वाले उससे कई गुना ज़्यादा है। इस चीज़ की फ़िक्र करें जो लोग नहीं आ रहे, वरना आप देखिए कि दुनिया के नाम, दुनिया की बढ़ोतरियाँ क्या देंगी, 4 दिन की बात है। इसी से फिर बाज़ दफ़ा इंसान अपने नफ्स के उजब की तरफ चलने लगता है कि मेरी बात सुन के बहुत सारे लोग आते हैं। तो यहूद को अल्लाह के नबी पर ये बहुत बड़ा गिला था कि देखो ये हमारी बातों को खोल खोल के बयान कर देता है। फरमाया और बहुत सी बातों से दरगुजर भी किया जाता है, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी आ गई और ये कैसी हकनुमा किताब है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला इन लोगों को जो इसकी रज़ा के तालिब हैं सलामती के रास्ते बताता है, और अपने इज़्ज़त से इनको अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ ले आता है और राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है। कभी हमने कुरान पाक की इस सिफत को महसूस किया? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये हिदायत है, ये नूर है। आप में से माशाल्लाह जिन साथियों ने अभी तक छठा पारे पे अब हम पहुंच गए हैं, आपको लगता है कि ये किताब रोशनी है? लगती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि हम सिर्फ तर्जुमा और थोड़ी सी वजाहत कर रहे हैं। अभी यहाँ सुबह में हमने अपने इसी हॉल में अल्हम्दुलिल्लाह इसी छठे पारे के आखिरी रुकू को पढ़ा। मेरा ख्याल है कि हमारे लेसन में कोई 10-12 आयतें थीं और तकरीबन 2 घंटे का हमारा लेसन हुआ, और सिर्फ हमने 8-10-15 आयतें, और आज तो बल्कि एक स्ट्रेच की थी तो हो भी गई, वरना अक्सर नहीं हो पाती। मैं सोचती हूँ कि जो लोग इस किताब के बग़ैर ज़िंदगी बसर करें वो कितनी बड़ी नेमत से महरूम है। आप फील करेंगे, चेक करें, आजमा के देखें कि इस किताब की तरफ आने से ज़िंदगी कितनी रोशन होती है और इसके बग़ैर कैसी होती है। छोटी सी एक मिसाल दूँगी जो शायद आप में से कुछ लोगों को फ़ायदा दे। जब आप गाड़ी में बैठते हैं ना, तो जो गाड़ी में बैठा होता है वो उस गाड़ी की लाइट्स की रोशनी में सड़क को देखता है ना, हेडलाइट्स जो होती हैं। लेकिन अगर आप ऑपोजिट से आती हुई किसी गाड़ी वाले से पूछे तो वही लाइट जो गाड़ी में बैठे हुए शख्स को रास्ता दिखा रही है उसकी आंखों को चुंधिया रही है, ऐसा होता है ना। यही है कुरान पाक का हुक्म। जब इस्लाम की गाड़ी में बैठ के आप कुरान की रहनुमाई से ज़िंदगी गुजारते हैं ना, तो आपको रोशनी दिखती है। लेकिन जब आप ऑपोजिट एज पे जाके तनकीदी नज़रों पे, बस हमारे इस पढ़ने पढ़ाने को आप तनकीदी नज़रों से देखें या आप इसमें शक करें, तो आप देखेंगे कि आपको इतने नक्स दिखेंगे, आप कहेंगे इससे ज़्यादा बेकार काम कोई नहीं। ज़रूरत इस बात की कि इंसान इस्लाम की गाड़ी में बैठे, फिर इस्लामी कवानीन, इस्लाम की बातों को देखे, तो उसको पता चलेगा कि ये रास्ते कितने प्यारे हैं। كيهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ واقعی سلامتی کے راستے ہیں. زندگی سلامت ہو جاتی ہے, سکھ چین خوشی اطمینان, اور ہوتے ہوتے بندہ دار السلام یعنی جنت کی طرف پہنچ جاتا ہے. ایسے ہی وہ ایک دن ہوگا نا جب ہم سب جنت میں ہوں گے, وہاں یہ محفلیں یاد کریں گے نا, پھر وہاں بھول جائے گا نا. لوگ کہتے ہیں کل مجھے کس نے کہا کہ وقت اتنی جلدی گزر گیا. اب دیکھیے جو لوگ اس کے لیے نہیں آتے مثال ہے دورہ قرآن کے لیے, وہ یہ سوچتے ہوں گے نا کہ ہم اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتے ڈھائی سے تین گھنٹے, لیکن جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلتا. فرق کس بات کا ہے کہ آپ اس جگہ کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور وہ لوگ باہر ہیں. تو دعا کرتے ہیں ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے کہ کیا مجھے اس چیز کی تڑپ ہے کہ جو لوگ ابھی اس کتاب سے نہیں جڑے ان کو بھی اس سے آگاہ کروں, ان کی زندگی میں بھی یہ روشنی اور ہدایت کے چراغ جلاؤں. اور آپ سب جو آتے ہیں ماشاء اللہ ادھر, آپ اپنے گھر والوں کو محروم نہ کیا کریں, آتے آتے پیلٹاک کھول کے ان کو دے آیا کریں تاکہ وہ بھی سنیں. ایک خاتون تھی تو ان کے میاں نہیں چاہتے تھے کہ کلاس میں جائیں, تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ میرے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں, میں جہاں جا رہی ہوں میں وہاں کی کلاس آپ کو کھول دیتی ہوں, تو آپ گھر بیٹھ کے فیل کرنا کہ میں اس کلاس میں بیٹھی ہوئی ہوں. اب یہ کسی طرح کی بات ہے نا, لیکن گھر والوں کو کمیونیکیشن ہوتی ہے, پھر وہ فیل کرتے ہیں اچھا آپ بھی یہ سن کے آئی ہیں, تو پھر جو باتیں آپ اچھی سنتے ہیں وہ گھر جائیں گے تو انہوں نے بھی سنی ہوں گی, تو انشاءاللہ اس سے گھروں کا ماحول بھی خوبصورت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے آئے اور ہمارے اندر سے وہ ساری چیزیں نکال دے جو ہم سب کو اس دنیا میں پریشان کرتی ہیں. میں سوچتی ہوں کہ مسلمان کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے, کبھی میں کسی مسلمان کو ڈپریس دیکھوں پریشان دیکھوں تو شک ہونے لگتا ہے کہ واقعی اسلام ہے. اسلام تو بیس کا نام ہے, اطمینان خوشی چین ٹھنڈک کا نام ہے. آج اگر مسلمان ہونے کے باوجود ہم ڈپریس ہیں ہم پریشان ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ راستہ ہی نہیں لیا جو خوشیوں کا راستہ تھا. اللہ تعالیٰ آگے تذکرہ کرتے ہیں کافروں کے کچھ باطل عقائد کا. لقد کفر الذین قالوا, یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. اے نبی ان سے کہو اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے. اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں, اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. آج ہم تو نہیں کہتے, کہتے ہم تو امت محمدیہ کے لوگ ہیں, ہم تو مسلم ہیں. بس وہ بڑی رونق دیکھی ہے میں نے مسلمانوں کے اندر, کہتے ہیں جی ہمیں کس نے آگ میں ڈالنا ہے, ہم مسلمان ہیں. کسی نے کہا ہم سید ہیں, ہماری پشت پاک ہے. میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے, کہنے کہ ہمارا نصب جا کے اللہ کے نبی سے ملتا ہے. تو بھائی پھر بس پھر ہم جنت میں جائیں گے. تو میں نے کہا پھر وہ کیا بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یا پھپھی صفیہ اٹھو عمل کر لو کل میری آس پہ نہ آنا. اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو کہتے تھے اٹھو عمل کر لو, تو وہ کیا تھا پھر؟ ہاں صرف نصب سے نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اس کو کبھی بھی آگے نہیں لے کے جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے. شرمندہ کیا جا رہا ہے نا کہ بھائی اتنی مار کیوں پڑتی ہے دشمنوں کے ہاتھوں سے, یہ ہر طرف مسلمان کے خون کی ہولی کیوں کھیلی جا رہی ہے, یہ زمین و آسمان تمہارے اوپر کیوں برس رہے ہیں. اگر تم اتنے لاڈلے اتنے چہیتے ہو تو بتاؤ پھر کبھی کوئی اپنے لاڈلوں کو بھی تکلیف دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے, وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل, بار بار اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ رسول آ گیا جس کا تم کو انتظار تھا, اب تو آ جاؤ. اہل کتاب ہمارا یہ رسول اس وقت تمہارے پاس آیا اور دین کی واضح تعلیمات تم کو دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا, تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. انسانوں کی ایک کمزوری ہے, جب تک کوئی نعمت نہیں ہوتی کہتے ہیں ہائے ہو, ہائے کبھی کوئی ہمیں بھی یہ چیز ملے تو ہم بھی کچھ کریں, ہمارے بچوں کے لیے یہ نہیں ہے, یہاں یہ انتظام نہیں وہ نہیں. اور جب ہوتی ہے نا وہ نعمت, کوئی موقع مل جاتا ہے تو پھر ہم اس کی قدر نہیں کرتے. سچ ہے کہ جھوٹ؟ چلے محاسبہ کرتے ہیں، کیا میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ میں کسی نعمت کی منتظر تھی، پھر وہ مل گئی اور میں نے اس کی قدر نہ کی؟ کیا میں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتی ہوں؟ کیا میری زندگی کے اندر قدردانی کا رنگ ہے یا ناقدری کا رنگ ہے؟ انشاءاللہ اپنے سے پوچھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے کھول دے گا ہمارے لیے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو ایک اور منظر یاد دلایا جا رہا ہے ان کی تاریخ کا، وہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ باتیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگو، کتنا پیار ہے نبیوں کا اپنی قوموں سے، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تم کو عطا کی تھی، اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا، اے برادران قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ہوا کیا تھا کہ جب بہت سال تک فرعون کی غلامی میں یہ لوگ رہے تو بہت کمزور ہو گئے، ان کا موریل ڈاؤن ہو گیا۔ اس کے بعد فرعون جب ڈوبا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ جو تھے، اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھے، تو یہ جمع ہو کے آگے چل پڑے۔ جو ان کا اپنا مدر لینڈ تھا بیت المقدس، وہاں اس وقت ایک امالکا نام کی بڑی زبردست قوم تھی، اس نے حملہ کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ان کو پیغام دیا کہ تم بس جا کے وہاں لڑنا شروع کرو، فتح تمہیں ہوگی۔ اب یہ سوچیے کتنی بڑی بات ہے، جیسے آج کے دور میں کوئی کسی مسلمان مملکت کو کہے کہ بس تم فلاں بہت بڑی طاقت ہے اس سے لڑو، اور یہ تمہیں پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں فتح ہوگی، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ جائے تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ اس کے دل میں کم ہمتی آ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، ان کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ سست ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم امالکا نام کی قوم سے نہیں لڑتے، ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، اور ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ دیکھیے بدبخت قوم نبی کو کہہ رہی ہے تم جا کے اپنے اللہ کے ساتھ جا کے ان لوگوں سے لڑ لو، ہم بیٹھے ہیں، اور جب فتح ہو جائے گی تو ہمیں بتانا تو ہم آ جائیں گے۔ کہیں آج ہم مسلمان تو نہیں یہ کہتے؟ اکثر کاموں کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں، جی اللہ خود ہی کر لے گا، اس کو کیا مشکل ہے ہم سے پوچھنے کی، وہ خود ہی کر لے گا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حقیقت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر کام خود کر سکتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں، لیکن وہ موقع دیتا ہے۔ جب قومیں سست ہوتی ہیں، جب قوموں کے اندر اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قومیں ہمت ہار دیتی ہیں، تو ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ دشمنوں کے آگے ہارتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک کہاوت ہے کہ انسان دشمن سے بعد میں ہارتا ہے، پہلے خود سے ہارتا ہے، سچ ہے۔ آج اس وقت امت مسلمہ جس دور سے گزر رہی ہے، اس وقت ضرورت ہے ایک ایسی اسٹرانگ لیڈرشپ کی جو مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کرے اور ان کو بتائے کہ چلو اٹھو نکلو، ہمت کرو۔ کیا آج ہمارا حال نہیں ہو گیا کہ ہم بھی کھانے کھانے میں اور زندگی گزارنے میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہم نے بھی انکار کیا ہوا ہے؟ آج جہاد کا لفظ ایک گالی لگتی ہے، لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں اس لفظ کو اپنے اولادوں کے آگے، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل خلاف ہے۔ جو قومیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو سست کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کی یہ ڈھٹائی دیکھی تو پریشان ہو گئے، قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی۔ اس پر موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا تو میری اپنی ذات ہے یا میرا بھائی، یعنی یہ تو میری بات ہی نہیں سنتے، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ یہاں تک بنی اسرائیل کے قصے بیان ہوئے۔ اس کے بعد آیت 27 سے آگے کچھ آیات میں حابیل اور قابیل کا قصہ ہے۔ تھوڑا سا آپ کو اپنے لفظوں میں بتاؤں تاکہ آپ جب سنیں تو زیادہ انجوائے کر سکیں۔ چونکہ یہ واقعہ دنیا کے بالکل آغاز کا ہے اس لیے اس کی بہت ساری تفصیلات تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن قرآن اور سنت سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ اول اول جب آدم علیہ السلام کے گھر بچے پیدا ہوتے تھے تو ایک بیٹا بیٹی صبح کو پیدا ہوتا تھا اور ایک شام کو پیدا ہوتا تھا، اسی طرح پھر ان کے آپس میں نکاح ہو جاتے تھے ایک دوسرے کے اپوزٹ پہ، صبح والے کا شام پہ، یا کوئی اور طریقہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو پھیلا دیا. اس میں سے دو بیٹے تھے جو بالکل حضرت آدم کے یا تو صلبی بیٹے تھے، یعنی بالکل ان کے قریب کے دور میں اور ان کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا. کسی وجہ سے ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. آتا ہے یہ روایات میں کہ عورت کی وجہ سے ہوا تھا. قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا. قابیل اپنی ہی بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی، حالانکہ شرن اس کو حابیل والی بہن سے کرنا تھا. کسی بات پہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی قربانی کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کی بات درست سمجھ لیں گے. کہا ٹھیک ہے. اب قابیل جو تھا اس نے اپنی قربانی میں بہت تھرڈ کلاس قسم کی گھٹیا چیزیں جو تھی وہ پیش کر دیں، اور حابیل نے بہت پیار سے بہت اچھی چیز جو اس کے مال میں سے تھی اس کو نکالا اور قربان کر دی. اب ہوتا کیا تھا کہ اس دور میں قربانی کی قبولیت کی ایک دلیل کیا تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی اس کو آگ اٹھا کے لے جاتی. آج تو شکر ہے یہ قانون اللہ نے ختم کر دیا، ورنہ جیسے عید قربان کے دو تین دن بعد جانوروں کی قربانیاں سڑتی تو اس وقت کتنی رسوائی نہ ہوتی. اللہ نے امت مسلمہ کے جو پردے ڈھانپے ہیں اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ شکر ہے اللہ کا دنیا والوں کو نہیں پتہ چلتا. تو جب قابیل نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو بجائے اس کے کہ اپنا تجزیہ کرتا کہ آخر میری سوچ صحیح نہیں تھی یا میرا مال ٹھیک نہیں تھا، سورس آف انکم ٹھیک نہیں یا میری نیت ٹھیک نہیں، اس نے حابیل سے حسد کیا. انسانیت پہ پہلا حسد ابلیس نے کیا تھا آدم سے، اور دوسری مثال کہتے ہیں کہ یہ قابیل کے حابیل سے حسد کیا. اس نے بھائی کو ناراض ہو کر اس کو مارنا شروع کر دیا. حابیل نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مار لو، لیکن میں نہیں آگے ہاتھ بڑھاؤں گا تاکہ میں گناہگار نہ ہوں. اب ہوا کیا کہ قابیل کے ہاتھوں حابیل مارا گیا. اب مار تو دیا، اب کریں کیا؟ نہ اس سے پہلے کوئی فوت ہوا تھا کہ جس کے بارے میں پتہ ہو کہ اب ان کو کرنا کیا ہے. اب اس پہ نہیں شرمندہ کہ بھائی کو مارا ہے، بلکہ اس پہ شرمندہ تھا کہ اس لاش کو لے کے کہاں پھروں. کہتے ہیں کتنا عرصہ لاش کو لے کے پھرتا رہا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو مقرر کیا. دو کبوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، ایک کوا مر گیا. اب جو دوسرا زندہ تھا اس نے زمین کھودی اور اس میں اپنے مردہ کوے بھائی کو دفن کر کے اس کو دکھا دیا. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو بہت شرمندہ ہوا کہ بھائی میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھے اپنے بھائی کو دفن کرنا نہ آیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کا تکبر توڑا کہ جانوروں کو بھی بعض دفعہ وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے جو انسان کو نہیں آتی.